الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کے فضل و کرم سے عید اضحیٰ کی توفیق ہوئی. اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے حق میں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ ایسی خوشیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. یہ عید جو عید الاضحیٰ کے نام سے مشہور و معروف ہے، اس کا معنی اور مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ اضحیٰ کا معنی ہے قربانی. تو یہ قربانی کی عید ہے، اور جو قربانی مسلمان اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے. یہ قربانی ویسے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے جاری ہے، لیکن خاص طور پر اس موقع پر جو قربانی ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور بڑی عبادت ہے. قربانی کیا ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اپنے محبوب اور نہایت پسندیدہ چیز کو اللہ کے حضور پیش کرنا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اکلوتے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے حضور اللہ کے لیے پیش کر دیا تھا. پھر اللہ نے ان کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج کر اس کو قبول کیا، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ. تو اس دن سے الحمدللہ یہ عمل جاری ہے. اللہ سے دعا ہے عافیت اور قبولیت کے ساتھ قیامت تک جاری رہے. قربانی جو ہوتی ہے اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو بھی قربان کر دیا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف ہجرت کرتا ہے، اور ایک جہاد کرنے والا وہ ہے جو دشمنوں سے جہاد کرتا ہے، لیکن حقیقی ہجرت کرنے والا اور حقیقی جہاد کرنے والا وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے اور اپنے نفس اور شیطان سے جہاد کرے۔ لہذا قربانی کا یہ عمل ہم سب سے تقاضا کرتا ہے کہ جو چیزیں، جو باتیں ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں اور وہ غلط ہیں، شریعت میں ناجائز ہیں، ان کو چھوڑ دینا اصل قربانی ہے، اور یہ وہ قربانی ہے کہ اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ ہم غور کرتے ہیں تو بعض چیزیں وہ ہیں، بعض باتیں وہ ہیں جو ہمارے معاشرہ میں اور ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں اور ہم ان کی طرف ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ویسے بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں جو غلط اور ناجائز ہیں، اور بعض چیزیں حرام تک پہنچتی ہیں اور وہ ہمارے اندر ہمارے معاشرہ کا جز بن چکی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے متعلق بیدار رہ کر اور انتہائی متفکر اور فکر مند ہو کر پہلے ان کو چھوڑ دینا ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسی اس وقت پانچ باتیں اور پانچ چیزیں ہیں جنہیں میں مختصراً انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، امت مسلمہ میں بدعات کا فروغ ہے، بدعتیں بڑھ رہی ہیں اور امت مسلمہ سنت سے ہٹ رہی ہے۔ یہ امت سنت سے ہٹتی جائے گی اور بدعات اس کے اندر آتی جائیں گی تو پھر امت میں خیر نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ جتنی بدعتیں ہیں ان بدعات کو پہچان کر ان سے اپنے آپ کو بچائیں، ان بدعتوں کو دور کریں، اور ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ بدعات دیکھنے میں خواہ بہت اچھی معلوم ہو رہی ہوں اور بڑا فائدہ معلوم ہو رہا ہو، لیکن حقیقتاً ظلمت اور تاریکی ہے اور بہت ہی وبال ہے، مصیبت ہے مسلمان کو اسلام سے دور کر دیتی ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے اس دین میں ایسی بات داخل کی جو دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ جو بات دین میں نہیں ہے اس کو دین میں داخل کرتا ہے، خواہ وہ دیکھنے میں بہت اچھی معلوم ہو رہی ہو لیکن وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت اور صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے وہی ہم سب کے لیے نمونہ، ماڈل اور آئیڈیل ہے۔ اور اسی پر چلنے سے کامیابی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْءِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ فرمایا کہ سب سے بہترین بات کوئی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب جو اللہ نے نازل کی، قرآن مجید، وہ سب سے اچھی، سب سے سچی اور سب سے بہترین بات اور بہترین کلام ہے، اور سب سے اچھی سیرت اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سیرت ہے۔ فرمایا محدثات امور، دین میں نئی نئی باتیں داخل کرنے سے بچو، دین کو بگاڑنے سے بچو، کیونکہ دین میں جو بگاڑنے والی چیزیں ہیں وہ بدعات ہیں اور انتہائی بری چیزیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ حدیث پاک ہے، عرباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک دن ایک نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اور آپ نے بہت ہی مؤثر نصیحتیں فرمائی، ایسی نصیحتیں فرمائی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہمارے قلوب ڈرنے لگے، اور ہمارے دلوں پر اللہ کا خوف اور اس کی خشیت طاری ہو گئی۔ ایسی نصیحتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، اور جب ایسی نصیحتیں کی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ بہت اچھا موقع ہے، آپ اور نصیحتیں فرمائیے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا اس کو سننے سے تعلق ہے اور اس کو سننا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان کان عبدا حبشیا۔ فرمایا میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور جو اسلام میں امیر ہے، امیر المومنین ہے، اس کی بات سننے کی تاکید کرتا ہوں، اس کے حکم کو ماننے کی تاکید کرتا ہوں، اگرچہ وہ کوئی حبشی غلام ہی ہو۔ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات سنی جائے۔ آپ فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، میرے بعد جو زندہ رہیں گے وہ بہت سے اختلافات دیکھیں گے۔ میری نصیحت اور وصیت ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، جو مہدی ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت ان کی رگ رگ میں پیوست ہے، گٹھی میں ہدایت ہے، لہذا ان کی سنت کو اور میری سنت کو لازم پکڑو، اور لازم پکڑے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ فرمایا تمسکو بہا وعضو علیہا بن نواجد، لازم پکڑنا ہی کافی نہیں، بلکہ اپنے داڑھوں سے مضبوط پکڑو، کہ ہاتھ سے رسی نکل سکتی ہے، लेकिन दाढ़ों से पकड़ लिया जाए उसको तो फिर रस्सी नहीं निकलती है। लिहाजा सिर्फ हाथों से नहीं दाढ़ों से मजबूत पकड़ो। और फरमाया नई नई बातों से बिदआत से बचो, इसलिए कि हर बिदआत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम तक पहुंचाती है और जहन्नम ले जाती है। इस तरह की बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बार बार फरमाई हैं। लिहाजा हमारे मुआशरा में, सोसाइटी और समाज में जितनी बिदआत दाखिल हो चुकी हैं, कब्र परस्ती, मज़ार परस्ती वगैरह और दूसरी जितनी चीज़ें हैं उनसे मुतालिक, उन सब से हमको बचना होगा। जितनी सुन्नतें हैं, खा मिसवाक की सुन्नत हो और पैजामा और लुंगी को टखनों से ऊपर रखने की सुन्नत हो, और जितनी सुन्नतें हैं उन सब को लाजिम पकड़ना होगा। सुन्नत नूर है, बिदात गुमराही है, जुल्मत है। बिदात में आदमी जिस कदर जाएगा गुमराह होता चला जाएगा, और सुन्नत की जितनी पैरवी करेगा अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल होगी। दूसरी बात जो इस वक्त मुझे कहनी है, ये फितनों का दौर है। ऐसे फितने हैं अलियाज़ु बिल्लाह के अकाइद में, आमाल में, अखलाक में, हर चीज़ में दाखिल हो चुके हैं। इन फितनों से अपने आप को बचाना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल दुआएं मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। ए अल्लाह, मैं जाहिरी और बातिनी सारे फितनों से आपकी पनाह मांगता हूँ। जितने जाहिरी फितने हैं उनसे भी और जो बातिनी फितने हैं उनसे भी मैं आपकी पनाह मांगता हूँ, आपकी हिफाजत मांगता हूँ, फितनों से मुझे बचाए रखिए। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ, आपकी हिफाजत चाहता हूँ मसीहिद दज्जाल के, जो दज्जाल क़ियामत के करीब आएगा उसके फितने से। अब ऐसे फितने आए हैं जो मुसलमानों के अकायद पर डाका डाल रहे हैं और अकायद हमारे ख़राब हो रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि इस ज़माने में, बल्कि माजी में भी बहुत पहले से, कि वो महदी होने का दावा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं महदी हूँ, बास कहते हैं मैं ईसा हूँ, बास और भी तरह तरह के दावे कर रहे हैं, बास कहते हैं मैं नबी हूँ, बास कहते हैं मैं आखिरी नबी हूँ। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारी शरीयत आईना की तरह से वाज़े है, खुली हुई है। हजरत महदी कब आएंगे, कैसे आएंगे, हदीस के अंदर सराहतन साफ बातें और पूरी बातें मौजूद हैं। फिर दज्जाल है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, क़ियामत के करीब ये तीनों एक साथ होंगे। हजरत महदी रजी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में दज्जाल आएगा और दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 40 दिनों में पहला दिन एक साल के बराबर, दूसरा दिन एक महीना के बराबर, तीसरा दिन एक हफ्ता के बराबर, बकिया दिन आम दिनों की तरह से होंगे। अगर हिसाब करते हैं तकरीबन 430 दिन आते हैं कि दज्जाल 430 दिन तकरीबन दुनिया में रहेगा। और उस वक़्त हदीस में आता है 3 मकाम के अलावा पूरी दुनिया में जाएगा। 3 मकाम में, 3 जगहों में उसे दाखिला नसीब नहीं होगा। एक तो मक्कतुल मुकर्रमा है और दूसरा मदीनतुल मुनव्वरा है और तीसरा मकाम बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा है। इन 3 जगहों में दाखिल होना चाहेगा लेकिन दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल के ज़माने में हजरत महदी होंगे। قیامت کے قریب تشریف لائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مہدی کے بارے میں کھول کھول کر فرمایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من امتي يواطئ اسمه اسمي وفي روایت يواطئ اسم ابيه اسم ابي. آپ فرماتے ہیں قسم اللہ کی دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری اولاد میں سے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے، اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جو پوری دنیا میں حاکم بنے گا، پوری دنیا کا بادشاہ بنے گا، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر وضاحت فرمائی، لہذا جو مہدی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. محمد ابن عبداللہ اور والدین میں سے باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے، ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے، یہ دونوں شرافتیں ان کو نصیب ہوں گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا، المہدی منی اجل الجبہتی اقن الانفی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک سبع سنینا. فرمایا مہدی مجھ سے ہوں گے، میری اولاد میں سے ہوں گے، ان کی پیشانی روشن ہوگی، ان کی ناک اونچی ہوگی، سرزمین کو، پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے ان سے پہلے پوری زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی. مہدی آئیں گے تو پوری زمین، پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور اس دنیا میں 7 سال رہیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی آئیں گے، پھر دجال آئے گا اور دجال پوری دنیا میں فتنہ برپا کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا قسم اللہ کی کہ دنیا کی شروعات سے دنیا ختم ہونے تک دجال سے بڑا نہ کوئی فتنہ آیا ہے نہ آ سکے گا، دجال ہی بہت بڑا فتنہ ہوگا. آپ نے فرمایا حضرت نوح سے لے کر تمام انبیاء نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، تو حضرت مہدی کے زمانے میں دجال آئے گا، دجال فتنہ برپا کرے گا. اسی موقع پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے اور آنے کے بعد نماز فجر کا وقت ہوگا، حضرت مہدی مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے، حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر پیچھے آئیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ صاف منع کریں گے، نہیں امامت تمہاری ہوگی، میں مقتدی بن کر نماز پڑھوں گا. نماز کے بعد حضرت مہدی اپنی جو حکومت تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد دجال کو ڈھونڈنے نکلیں گے، دجال جیسے آپ کو دیکھے گا بھاگنا شروع کرے گا اور پگھلنا شروع ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ کی نظر پڑے گی وہ گھلتا جائے گا، پگھلتا جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پکڑ کر قتل کریں گے اور دجال کا، یہودیت کا جو فتنہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اس وقت تک فتنہ یہودیت رہے گا. اللہ کے نبی نے صاف فرمایا، معلوم ہوا حضرت مہدی آئیں گے، دجال آئے گا اور دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے. تو بات واضح ہے، آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گمراہ لوگوں کے جال میں پھنس رہے ہیں، جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور شروع دن سے 1000 سال سے کوئی نہ کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہوا آیا ہے. آج بھی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور ان کا ایمان خرید رہے ہیں. لہذا ضروری ہے ہر مسلمان اس بات کو جانے اور سمجھے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور عقیدے کے اعتبار سے یہ نہایت ضروری ہے. اگر اس میں کوئی خرابی اور خلل آ جائے تو یہ ایمان محفوظ نہیں رہ پائے گا. اس لیے ایسے موقع پر ضروری ہے اہل سنت و جماعت کا دامن مضبوط تھامے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا, خطبہ دیتے ہوئے فرمایا من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. آپ نے فرمایا جو جنت کے درمیان جگہ چاہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے, اس پر ضروری ہے کہ اہل سنت و جماعت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہے. آپ فرماتے ہیں من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة, جنت کے وسط میں درمیان میں یعنی جنتی ہونا چاہتا ہے تو اہل سنت و جماعت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے. اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں جو ترمذی میں حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلال وید اللہ علی الجماع ومن شذ شذ فی النار. آپ فرماتے ہیں میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی, سارے گمراہ ہو جائیں جیسے یہود میں ہو گئے, سارے گمراہ ہو جائیں جیسے نصارہ میں ہو جائیں, اس امت میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. کچھ لوگ حق پر قائم رہیں گے اور حق پر ثابت قدم رہیں گے. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کو, امت محمد کو اللہ گمراہی پر جمع نہیں کریں گے. اور اللہ کا ہاتھ اور اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے, اور فرمایا جو جماعت سے نکلے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا, اسے جنت نصیب نہیں ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شکل میں, ان کی صورت میں جو جماعت آپ نے ہمیں نصیب فرمائی اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے. اس کو لازم پکڑے رہنا ہماری بڑی ذمہ داری ہے, ورنہ عقائد پر اس قدر ڈکیٹی پڑ رہی ہے, ڈاکہ ڈال رہے ہیں ڈالنے والے, ایمان خرید رہے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے سلامت رہے, اس کی کوئی یقین دہانی اور گارنٹی نہیں ہو سکتی. اس لیے ضروری ہے فرض عین کے درجے میں یہ فرض ہے ہم اپنے عقائد اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور یہ کہ ایک بات کی حفاظت کریں. جو تیسری بات مجھے اس وقت کہنی ہے وہ نکاح سے متعلق ہے. نکاح کا معاملہ اللہ نے بہت آسان رکھا ہے. نکاح بڑی عبادت ہے, ایک اہم معاملہ ہے, معاشرہ نکاح ہی سے قائم ہوتا ہے. آج دنیا میں جتنے رشتے ہیں سب سے عظیم رشتہ, قریب رشتہ والدین اور اولاد کا ہے. جتنے رشتے ہیں والدین اور اولاد کا رشتہ ہو, کوئی رشتہ ہو, سارے رشتے نکاح کی برکت سے وجود میں آتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجْعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. وہ ذات جس ذات نے پانی سے انسان کو پیدا کیا, اللہ نے اس کی دو صورتیں بنائی, انسان کو نسب والا بنایا اور سسرالی رشتے دار والا بنایا. ان دونوں رشتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں یہ دونوں رشتے مقدس ہیں, بہت اہم ہیں. لہذا نکاح کی جو عبادت ہو رہی ہے آج کل, اس میں رسومات اور مروجات داخل ہوتے ہوتے منکرات بھی داخل ہو چکی ہیں. نکاح میں ناچ گانا بھی ہو رہا ہے اور نہ جانے کہاں تک امت پہنچ چکی ہے, فضول خرچی میں حد پار کر چکی ہے. ایسی چیزیں مصیبتیں داخل ہو چکی ہیں کہ آج نکاح ایک سنت بن کر نہیں ہے بلکہ ایک عادت بن کر, ایک دنیاوی معاملہ بن کر ہمارے سامنے ہے. ہماری اصلاح اس وقت تک نہیں ہوگی اور ہماری نہ نجات نہیں ہوگی جب تک کہ یہ عبادت ہمارے درمیان صحیح نہ ہو جائے، شریعت مطہرہ کے مطابق نہ ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنتا، بڑی برکتوں والا نکاح ہے، نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، جس میں سب سے کم خرچ ہو، نام و نمود، شہرت، ریاکاری نہ ہو، اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے۔ اللہ نے ظاہری برکتیں بھی رکھے ہیں، اللہ نے باطنی برکتیں بھی رکھی ہیں، لہذا نکاح کی عبادت کو عبادت کے طریقے سے انجام دیا جائے۔ الحمدللہ ہمارے اس معاشرے میں اور ہمارے اس علاقے میں مسجدوں میں نکاح کرنے کا شروع دن سے رواج رہا ہے، آج اس پر فرق آ رہا ہے، اس میں خلل آ رہا ہے، لہذا یہ طریقہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے اور وہ نکاح برکتوں والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک تو مسجدوں کی جو پابندی رہی ہے اس کو قائم رکھا جائے، اور دوسری بات رسومات سے، مروجات سے، منکرات، جو بالکل حرام اور ناجائز چیزیں ہیں جو نکاح کے اندر داخل ہو چکی ہیں، ان سب سے ہمارا نکاح پاک ہو، نکاح کی عبادت پاک و صاف ہو، پاکیزہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ لہذا یہ بڑی اہم بات ہے اور ہماری اصلاح اور نجات اسی میں ہو سکتی ہے۔ میں نے خطبے میں آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اور مختصر سا مطلب بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ سورہ انفال کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو اور ان دونوں کی باتوں کو قبول کرو۔ اذا دعاکم، جب کہ وہ تمہیں بلا رہے ہیں، بلاتے ہیں ایسی بات کی طرف جس میں تمہاری زندگی کا سامان ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو اور یہاں اپنا سر جھکا دو، کیونکہ یہ بلا رہے ہیں ایسی بات کی طرف جس میں ہماری زندگی ہے۔ کیا زندگی ہے؟ خوشگوار زندگی، امن اور عافیت والی زندگی، صحت اور تندرستی والی زندگی، اور اللہ کی طرف سے برکتوں والی زندگی۔ مفسرین فرماتے ہیں زندگی آخرت کی بھی کامیاب ہے، اور یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، یعنی پوری شریعت مطہرہ پر چلیں گے، تو جہاں آخرت کی کامیابی ہوگی وہیں دنیاوی کامیابی بھی یہی ہو سکتی ہے۔ لما یحییکم، صاف لفظوں میں کہہ دیا جو تمہاری زندگی کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان آر آ جاتے ہیں، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آر آ جاتے ہیں، انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام نے مطلب لکھا ہے، مفسرین فرماتے ہیں آدمی ایک مسلمان گناہ کرتا رہتا ہے اور راہ راست سے ہٹتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ قرار دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ حائل ہو جا سکتے ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں بڑے سے بڑا طاقتور انسان ایک انسان کے جان پر بھی قابو پا سکتا ہے، اس کے بدن پر بھی قابو پا سکتا ہے، اس کے مال پر بھی قابو پا سکتا ہے، لیکن دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو زبردستی کسی کے دل پر قابو پا لے۔ اس لیے کہ زبان سے تو کہہ سکتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن مجبوری میں کہہ سکتا ہے، دل سے اس وقت کہے گا جب واقعتاً اس سے خوش ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں، علماء کرام نے اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو جسم پر، جان پر اور مال پر اور تمام چیزوں پر مالک ہونے کے ساتھ دلوں پر بھی مالک ہیں۔ اسی لیے یہ دعا مانگی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، پروردگار ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی سے بچا لیجئے، گمراہ ہونے سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرما۔ اور ایک حدیث میں دعا بتائی گئی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھیے، دائم رکھیے، اسی پر ثابت قدم رکھیے۔ اس لیے کہ اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، اگر ہم راہ راست سے، اعمال صالحہ سے ہٹتے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اللہ ہمارے دلوں پر مہر لگا سکتے ہیں۔ یہی بات اللہ آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ، اور جان لو کہ اللہ انسان اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ ہی کی طرف تم سب کو جمع ہونا ہے اور حساب دینا ہے، وہاں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ آگے کی آیت میں فرمایا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس عذاب سے بچو جو تم میں سے صرف گناہ کرنے والوں تک ہی محدود نہیں رہے گا۔ یعنی گناہ کرنے والوں پر عذاب آئے گا اور دوسرے لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی سنت ایسی نہیں ہے۔ اگر گناہ عام ہو جائے، اللہ کا عذاب جو آئے گا اس میں گناہ کرنے والے بھی اور جو گناہوں سے بچنے والے ہیں وہ بھی شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے، جب بھی کوئی منکر، برائی سامنے آئے، فوراً اس پر نکیر کرو، اس کو کہو کہ یہ برا ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے، ورنہ اللہ کا جو عذاب آئے گا، عذاب الہی، اس میں سارے لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ام المومنین پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی رہیں گے؟ نیک لوگ رہتے ہوئے ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں، جبکہ برائی عام ہو جائے گی اور برائی پر روک ٹوک کرنے والے نہیں رہیں گے، اور برائی کو برائی کہنے والے نہیں رہیں گے، اور اس پر خاموش ہو جائیں گے، اللہ کا عام عذاب آ جائے گا۔ یہی بات اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور اس عذاب سے بچو جو صرف گناہ کرنے والوں تک محدود نہیں رہے گا۔ وعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ لہذا یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے، اس کی روشنی میں ہے، ہم اپنی پوری زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق کرنے کی، ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جتنے گناہ، جتنی برائیاں ایک ایک کر کے ہمارے معاشرہ میں عام ہو رہی ہیں، رائج ہو رہی ہیں، داخل ہو رہی ہیں، ان سب کو دور کریں، ان سب سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔